جناب سیدہ، دشمنان فرزند جناب سیدہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام دشمنان تشیع کی نابودی کے لیے بارے دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات فضان محترم، خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے ہدایت دی ہے، جن کو تم نے تبلیغ کی ہے اور جن کی ہدایت کے لیے تم نے زحمتیں برداشت کی ہیں، ان کو کہہ دو کہ میں اس زحمت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل اور اولاد سے مودت اختیار کرو۔ حضرت محترم، یہ مودت کا طلب کرنا خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے اور خود انسان کے اپنے مفاد کے لیے ہے، ورنہ کسی نبی نے آج تک اپنی رسالت کا اجر لوگوں سے نہیں مانگا ہے۔ یہ رسول نے اگر ختمی مرتبت نے اگر اجر رسالت مانگا ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ خود تمہیں ہے۔ اور عزیزوں، عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ اجر رسالت اور مودت اہل بیت اس قدر اہم ہے کہ اگر مودت اہل بیت کو اسلام سے نکال لیا جائے تو اسلام خالی ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ ڈھانچہ موجود ہوگا لیکن روح غائب ہوگی۔ اہل بیت اور مودت اہل بیت اس اسلام میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے۔ اور عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے چند اسباب اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کے بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مختصراً آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ مختصراً آپ کے زحمت دوں گا۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ رضان محترم، اہلِ بیت علیہ السلام جنہیں خدا نے اساسِ اسلام قرار دیا ہے، روحِ اسلام قرار دیا ہے، اور جن کی ولایت کو اسلام کی کلید قرار دیا ہے کہ اگر انسان اسلام کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتا ہے، حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ ولائے اہل بیت کے علاوہ انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اذان محترم، دشمنان خدا، دشمنان انسانیت، وہ لوگ کے جو ازلی طور پر اقدار الہی کے مخالف تھے، اقدار انسانی کے مخالف تھے، مفاد پرست ٹولہ، شیطان صفت ٹولہ، اس نے ہمیشہ سے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ خدا کی مخالفت کی، خدا کے رسول کی مخالفت کی اور اہل بیت کی مخالفت کی. لہذا اہل بیت اس عظمت کے باوجود اذان محترم تاریخ میں مظلوم واقع ہوتے ہیں. ہم نے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے کہ کیوں اہل بیت مظلوم واقع ہوئے، تنہا رہ گئے، غریب واقع ہوئے، غریب الوطن، اور ایک ایک کر کے اماموں کو شہید کیا گیا. درود بھیجے محمد والے محمد. عزیزوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور انسانی نفسیات اب یاد رکھیے گا کبھی بدلتی نہیں ہے، ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. کل لوگوں کے پاس گھوڑا تھا، اونٹ تھا، آج لوگوں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے. کل پتھر کے گھروں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، آج انجینئرنگ کے عظیم اور اعلی نمونے گھروں میں رہتے ہیں، اعلی گھروں میں رہتے ہیں. کل بہت سی سہولیات نہیں تھیں، آج بہت سی سہولیات ہیں، لیکن انسان وہی انسان ہے، انسان کی نفسیات وہی نفسیات ہیں، انسان کا مزاج وہی مزاج ہے. انسان جس طرح سے اس زمانے میں حوث پرست تھا، آج بھی اسی طرح سے حوث پرست ہے. جس طرح سے کچھ لوگ اہل حق تھے اور کچھ لوگ اہل باطل تھے، اسی طرح سے آج بھی لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ اس زمانے میں بھی اقدار الہی کے پابند تھے اور کچھ لوگ اس زمانے میں اقدار الہی کے مخالف تھے، آج بھی اسی طرح سے زنجیرہ. انسان وہی انسان ہے، صرف وسائل بدل گئے، صرف ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے. لہذا اذان محترم، تاریخ میں جو کردار گزرے ہیں اور جو واقعات گزرے ہیں، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان قصوں کے اندر، ان کہانیوں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے. یہ کہانی اس لیے بیان نہیں کی جا رہی کہ فقط اس کو سنو اور اس کے بعد سو جاؤ، نہیں، بلکہ یہ کہانیاں اس لیے سنائی جا رہی ہیں، یہ قصے اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ تم بیدار ہو جاؤ، سلانے کے لیے نہیں بلکہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے. لہذا اذان محترم، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کے چند اسباب جو ہمارے لیے باعث عبرت تھے، ان میں سے ایک اور جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے، کیوں اہل بیت مظلوم رہ گئے؟ عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ انبیاء، اولیاء اور اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ جب بھی ہستیاں اس دنیا میں وارد ہوتی ہیں تو یہ چھوٹے اہداف لے کر نہیں آتی، عالی اہداف لے کر آتی ہیں، بلند اہداف لے کر آتی ہیں. لہذا یہ بلند اہداف ان کی مظلومیت کا باعث بنتا ہے، نبیوں کی مخالفت کا باعث بنتا ہے، اہل بیت کی مخالفت کا ایک بنیادی سبب اہل بیت کا عالی ہدف ہونا ہے. وہ لوگ کہ جن کی ٹانگیں ابھی مادی دنیا کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، اس دلدل کے اندر جو لوگ غرق ہو رہے ہیں، اس شہوت بھری دنیا کے اندر جو لوگ غرق ہیں، وہ کیا جانے کہ علی کی سوچ کیا تھی، علی کا مقام کیا تھا، علی کے اہداف کیا تھے، علی کا راستہ کیا تھا. حضان محترم، علی اور اولاد علی، عزیزوں، ان اقدار کے حامل تھے کہ جس میں انسانی کمال ہے، انسانی کمال ہے، معاشرتی کمال ہے. آپ دیکھیں کہ رسول جب اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو نہیں کہتے کہ بھائی میں آیا ہوں تمہیں راشن پانی دینے کے لیے، میں آیا ہوں تمہیں فلاح دینے کے لیے، رفاہ دینے کے لیے. ایک نعرہ رسول خدا نے لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں آیا ہوں، میں تمہاری کھیتیاں سرسبز کر دوں گا، میں تمہاری تنخواہیں لگا دوں گا، میں تمہیں نوکریاں دوں گا، میں تمہیں بڑی ترقیاں دوں گا، تمہارا ملک سنوار دوں گا. رسول نے سیاسی نعرے نہیں لگائے بلکہ خدا کا پیغام پہنچایا. کیا پیغام تھا؟ کہا بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش شروع کر دو. یہ اعلی ہدف ہے جان کے، لوگوں کو اسارت نفس سے نکالنا، لوگوں کو بتوں کی پرستش سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش پر گامزن کرنا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا ہدف تھا. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. لہذا زن محترم، اب یہ نعرہ جس میں بظاہر کوئی اٹریکشن نہ ہو، اٹریکشن آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، خود پنجاب آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک شہباز شریف صاحب لیپ ٹاپ تقسیم نہیں کریں گے ان کا انتخابی حلقہ جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا، ووٹ ان کے بڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے نئی نئی اسکیمیں کیوں شروع کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ووٹرز کو جذب کیا جائے. اگر نئی اسکیمیں دی جائیں گی، مادی طور پر ان کو کچھ چارم دکھایا جائے گا، روشنی دکھائی جائے گی، نتیجتاً لوگ نزدیک آ جائیں. لیکن انبیاء کا یہ شیوا نہیں ہے عزیزان گرام، آئمہ اطہار علیہ السلام کا یہ شیوا نہیں ہے. جب حسین ابن علی مدینے سے نکلتے ہیں تو ایک صدا بلند کرتے ہیں، من لحق بی یستشہد، جو میرے ساتھ کربلا جائے گا وہ شہید ہو جائے. اللہ اکبر، کہاں سیاسی نعرے کہ جس میں لوگوں کو جذب کرنے کے لیے مادی مفادات دکھلائے جاتے ہیں، مادی پلاننگ بتائی جاتی ہے، اور کہاں حسین ابن علی جیسی ہستی لوگوں کو شہادت کی بشارت دے رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو حسین ابن علی کو نامے لکھے تھے تاکہ جئیں، تاکہ اچھی طرح سے جئیں، اچھی طرح سے زندگی گزاریں، تاکہ ہمارے ملک میں رفاہ ہو، فلاح ہو، ہم سکون کا سانس لیں. اور حسین جب مدینے سے نکلتے ہیں تو ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ من لحق بی یستشہد، جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا. تو اے حسین، آپ کو جو نامے لکھے تھے وہ تو کسی اور مقصد کے لیے لکھے تھے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہزاروں ناموں نکلنے والے لوگ اور ہزاروں سگنیچر کرنے والے لوگ، جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ حسین اقتدار پر قبضہ نہیں کر پائیں گے اور حسین خود بھی شہید ہوں گے، ساتھی بھی شہید ہو جائیں گے، خاندان بھی اسیر ہو جائے گا، وہاں لوگوں نے حسین کو تنہا چھوڑنا شروع کر دیا. حسین گرامی، اعلی ہدف حسین کا حسین کو مظلوم بنا رہا ہے. اعلی ہدف میں وہی ہمراہ ہو سکتا ہے کہ جو خود اعلی ہدف کو قبول کرے اور اعلی ہدف کو کی طرف گامزن ہونے کا ارادہ کر لے، سمجھتا ہو کہ انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا، بلکہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اختیاری اعمال انجام دے کر انسان اس اعلی ہدف تک پہنچے, یعنی لقاء اللہ تک, یعنی اللہ تک پہنچے. وہ انسان جس کو خدا نے خلق کیا ہے, وجود بخشا ہے, مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا اسے, خدا نے نابود ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ اسے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تو ہمیشہ باقی رہے گا, تو ہمیشہ زندہ رہے گا. اب یہ تیری مرضی ہے کہ تجھے زندہ کیسے رہنا ہے, آیا جہنمی بن کر زندہ رہنا ہے یا جنتی بن کر زندہ رہنا ہے, یہ تیرے اختیار میں. لہذا وہ لوگ کہ جو مادی دلدل کے اندر غرق ہیں, جن کی ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں, انہیں حسین ابن علی کی منطق کیا سمجھ میں آئے گی؟ آج لوگ کیوں حسین ابن علی کے مخالف ہیں؟ کیوں ایک مختصر گروہ دنیا میں موجود ہے جو حسین ابن علی کا حامی ہے, حسین ابن علی پر گریا کرتا ہے, بکا کرتا ہے, جلوس اور مجلس عذاب برپا کرتا ہے, اس لیے کہ جانتا ہے کہ حسین کا ہدف کیا تھا اور ہم اسی ہدف کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. عزیزوں, یہ بہت بڑی سعادت ہے, یہ جو آج مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے, بہت بڑی سعادت ہے جو خداوند عالم نے تمہیں اور مجھے نصیب فرمائی. بس عزیزوں, آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو سیاسی نعرے لگایا کرتے تھے, کس طرح سے لوگوں کو نزدیک کیا کرتے تھے, آپ کے سامنے علی حکومت قائم کرتے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ, نام نہیں لیتا, بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں. دو بڑے صحابی آئے, آ کر کہا کہ علی تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, خلافت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں فلاں فلاں منصب دے دو, فلاں شہر کا میئر بنا دو, اگر عمارت دے دی تمہاری خلافت قبول کرتے ہیں. وہ جو پچھلے ادوار کے اندر, پچھلی حکومتوں کے اندر جو ہمارے شہریے لگے تھے, جو ہمیں اضافی بیت المال سے پیسہ ملتا تھا, کیونکہ ہم بڑے صحابی تھے اس وجہ سے, اگر اس کو باہر رکھو گے علی تمہاری خلافت کو قبول کر لیں. پچھلے ادوار کے اندر, پچھلی حکومتوں کے اندر, عزیزوں یہ خیانت ہوئی. نتیجتاً علی نے ایک دفعہ واضح اور آشکار انداز سے اعلان کیا کہ دیکھو علی بیت المال سے اتنا ہی حصہ لیتا ہے جتنا کوفے کا ایک فقیر لیتا ہے. اے دو بڑے صحابیوں, تمہارا عہدہ حکومت اسلامی میں مجھ سے بڑا نہیں ہے, میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میں امام المسلمین ہوں, لیکن بیت المال سے اتنا ہی حصہ لوں گا جتنا کوفے کا ایک فقیر لے. اور جہاں تک فلاں فلاں عمارتوں کی بات ہے, فلاں فلاں شہروں کی حکومتوں کی بات ہے, تو میں دیکھوں گا کہ جس کو اہل سمجھوں گا اس کو دے دوں. اب علی, ابھی تو آپ حکومت کرنے جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بڑے مخالفین ہیں, علی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے 25 سال صبر کیا ہے اور ابھی بھی منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ آپ کی حکومت کو پنپنے نہیں دے گا, چلنے نہیں دے گا, جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ علی ہر چیز جانتے ہیں, سیاسی بصیرت کے تحت بھی اور علم غیب کے تحت بھی, ہر دو لحاظ سے علی جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن علی کی حکومت اقدار الہی کی حکومت ہے, علی کی حکومت اقدار انسانی کی حکومت ہے. علی خیانت نہیں کر سکتے, علی لوگوں کو مادی چمک دکھا کر اپنی حکومت کو پابرجا نہیں کر سکتے. علی وہی بات کرے گا جو خدا چاہے گا, علی وہی بات کرے گا جسے قرآن نے بیان کیا ہے, علی وہی طریقہ اختیار کرے گا جو رسول کی سنت ہوگا. لہذا عزیزوں یہ طریقہ ہے علی کا. اس طریقے سے کون علی کے نزدیک آئے گا؟ علی کا ہدف بہت بلند ہے عزیزوں. عدالت علوی تاریخ نے عزیزوں لکھا کہ وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ فِي شِدَّتِ عَدْلِ، کہ علی کو قتل کیا گیا ہے. اس کا ایک سبب ہے اور وہ یہ کہ علی عدالت کے اوپر شدت سے کاربند ہے. اگر علی عدالت میں عدل و انصاف میں شدت سے کاربند نہ ہوتے تو علی قتل نہ ہوتا. تو زن محترم کہ ایک سبب، البتہ لوگوں نے مورخین نے لکھا لیکن ہماری نگاہ میں ایک سبب ہے، ورنہ اسباب اس سے زیادہ اہم ہیں. علی کا ہدف عالی ہے. علی ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں معاشرہ خدا کی طرف پرواز کرے، معاشرہ کمال حاصل کرے، کمال معنوی، کمال مادی. اب یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول آ کر عالی ہدف کو بیان کرتے ہیں، مادیات کا، مادیات کی چمک نہیں دکھاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادیات اور جو روزمرہ کی زندگی میں ضروریات ہیں انسان کی، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا نبی. ہر نبی نے عزیزان گرامی فلاحی کام بھی کیے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات. بعض لوگ اس بات کو کر کے فلاحی امور کے مخالف ہو جاتے ہیں، قطعاً نہیں. آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا یہ تھا، اسی طرح سے تمام آئمہ اطہار علیہ السلام کا شیوا یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں بوری بھر کر جس میں یا روٹیاں ہوا کرتی تھیں یا چاول ہوا کرتے تھے یا اناج ہوا کرتا تھا، کندھے کے اوپر رکھ کر اور گلیوں میں پھر کر جہاں جہاں فقیر نظر آتے تھے وہاں وہاں روٹیاں رکھتے چلے جاتے تھے. یہ شیوا ہے آئمہ اطہار علیہ السلام کا. لوگوں کے قرضے دینا آئمہ کا شیوا تھا. مومنین آیا کرتے تھے، جو آئمہ اطہار علیہ السلام کی استطاعت، جیسے جیسے حالات تھے ویسے ویسے لوگوں کی مشکلات حل کیا کرتے تھے، قرضے ادا کیا کرتے تھے، فقراء کی مدد کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں لوگوں کی کمک کیا کرتے تھے. یہ فلاحی کام ہے. اور اگر علی اپنی حکومت کو پابرجا کر لیتے اور ان کو حکومت کرنے دی جاتی تو عزیزوں کوفے کے اندر کوئی فقیر فقیر نہ رہتا بلکہ غنی ہو جاتا. اگر آئمہ کو حکومت کرنے دی جاتی. آپ نے نہیں سنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ جب فرزند امیر المؤمنین، فرزند فاطمہ، امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو زمین سونا اگلے گی. زمین کے اوپر کوئی فقیر نہیں بچے گا. لوگ زکات، خمس اور صدقات لے کر پھر رہے ہوں گے، کوئی فقیر نہیں ملے گا جس کو وہ عطا کرے. اللہ اکبر. یہ صفت اگر ایک امام کو موقع مل جائے حکومت قائم کرنے کا، وہ ایسی حکومت قائم کرے گا، ایسا رفاہ دے گا، ایسی فلاحی مملکت بنائے گا، ایسی سلطنت ہوگی کہ جس میں کوئی فقیر نہیں ہوگا. لوگ تمنا کریں گے کہ صدقہ لینے والا کوئی ہو تاکہ ہمیں اس کا اجر ملے اس صدقے کا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو عزیزوں آئمہ اطہار علیہ السلام کا ہدف بلند ہے لیکن ساتھ ساتھ فلاحی امور بھی ہیں. لیکن عزیزوں اس عالی ہدف کے لیے قربانی، ایثار اور بہت کچھ دینا پڑتا ہے. کربلا والوں کی طرح سب کچھ گنوانا پڑتا ہے بظاہر، جان، مال، عزت، ہر چیز دینی پڑتی ہے اللہ کی راہ میں، تب انسان اس عالی ہدف تک پہنچتا ہے. اور عزیزوں یہی چیز تو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ آہستہ آہستہ اہل بیت کو چھوڑتے چلے گئے. ولی کہ جو سوکھی ہوئی روٹی کھاتا کون پسند کرے گا؟ ایک طرف وہ دسترخوان جس پہ ہزار قسم کے کھانے رکھے ہوں تو اکثریت تو پھر اسی طرف جائے گی نا. ازان گرامی اکثریت کو یہ سوکھی ہوئی روٹی کہاں اچھی لگتی ہے. اور ازان گرامی اگر ہم خود اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں, آج کے دور میں اگر علی ہوتے یا ہم علی کے دور میں ہوتے تو نہ جانے ہماری کیفیت کیا ہوتی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تزہ نگرانی ایک سبب اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ان کا عالی ہدف ہونا اور لوگوں کا نچلا ہدف ہونا. لوگ اس عالی ہدف کو پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دینی پڑتی ہے اس کے لیے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لوگ دنیا کے غلام ہیں. الناس عبید الدنیا. سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اس دنیا کے بندے ہیں, اس دنیا کے غلام ہیں, اور دین ان کی زبانوں پر فقط کیا ہے؟ چرب زبانی ہے. دین لائقن علی السنتہم, فقط لقلقہ لسان ہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ, لیکن جب بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں یہ لوگ تو پھر بہت تھوڑے دیندار بچتے ہیں. زان گرام بہت انگوش شمار لوگ حسین ابن علی کے کیمپ میں نظر آئیں گے آپ, علی ابن علی طالب کے کیمپ میں نظر آئیں گے. زان گرام یہ راز اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا. اور زان گرام ایک اور راز جو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ہے وہ ہے کہ اہل بیت کبھی بھی دھوکہ فریب اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے تھے, جبکہ مد مقابل ہمیشہ جھوٹ دھونس دھاندلی گندی سیاست. لہذا لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. امیر شام کیا کہا کرتا تھا علی سے, بلکہ امیر المومنین نے کیا فرمایا جب لوگوں نے آ کر کہا کہ علی کو سیاست نہیں آتی, علی دنیاوی چالوں کو نہیں سمجھتے, سیاسی چالوں کو نہیں سمجھتے. علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ بخدا اگر میں شریعت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ ہوتا تو عرب کا سب سے بڑا چالاک انسان ہوتا. ٹھیک ہے, سیاسی لحاظ سے چالاکیاں اگر علی کرنا چاہتے تو علی سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہ ہوتا. علی سے زیادہ سیاسی جوڑ توڑ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. علی بہرحال عصمت عظمیٰ کے مالک ہیں, علی علم لدنی کے مالک ہیں, علی علم غیب کے مالک ہیں, علی شجاعت ترین انسان ہیں, علی کریم ترین انسان ہیں. کون نہیں جانتا علی کی صلاحیتیں؟ زان گرامی سب جانتے ہیں علی کی صلاحیتیں, لیکن علی ان تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام کمالات کے باوجود علی شریعت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا. علی وہی بات کرے گا جو اس کا خدا چاہے گا, علی وہی بات کرے گا جو اس کا رسول چاہے گا. علی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا. عزیزوں ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ دیکھیے تاریخ نے اس کو ثبت کیا ہے اور آپ سنتے ہیں کہ بڑا پہلوان کہ جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا, جب علی نے اسے زیر کر دیا اور جب اس نے علی کے چہرے پر تھوکا تو علی ہٹ گئے. اللہ اکبر. لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پہلوان کہ جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا, علی نے زیر کیا اور اب ہٹ گئے, اسے قتل نہیں کر رہے. پھر آتے ہیں اور آ کر قتل کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ جب اس نے تھوکا تو میرے اوپر غلبہ آ گیا، غضب کا، غصے کا، میری خواہش اس کے اندر شامل ہو گئی، اس لیے میں اٹھ گیا۔ جب دوبارہ سے وہ غلبہ ختم ہوا اور میری نیت صاف ہو گئی، میرا مزاج پاک ہو گیا، پھر میں نے آ کر اس کا سر قلم کیا، اس وجہ سے تاکہ میرا یہ وار خالص خدا کے لیے ہو۔ یہ وار خالص خدا کے لیے ہو، یہ ہے علی ازانِ گرام، اس کو کہتے ہیں علی۔ علی بننا آسان نہیں ازانِ گرام۔ تو ازانِ محترم، دھوکا، فریب اور جھوٹ اہل بیت کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے مد مقابل آپ دیکھ لیں ہمیشہ اہل بیت کے مخالف طبقہ جھوٹ، فریب اور دھوکے کا استعمال کرتا رہا۔ آپ علی علیہ السلام کا دور دیکھیے، امام حسن کا دور دیکھیے، امام حسن مظلوم واقع ہوئے۔ اب دیکھیں کس وجہ سے، دھوکا، دھوکا، لوگوں کو درہم و دینار کی چمک دکھا کر لوگوں کو اپنے آپ سے ملایا جاتا ہے، حسن، امام حسن کا مخالف بنایا جاتا ہے، لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے دوسری فوج میں جا رہے ہیں، امام حسن مجبور ہو جاتے ہیں صلح کرنے کا۔ علی ابن ابی طالب، عزیزوں، 25 سال خاموشی اور سکوت کے ایام گزارتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ بہرحال علی وہ کام نہیں کر سکتے جو دوسرے کر سکتے، علی وہ حربے استعمال نہیں کر سکتے جو دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ عزیز دیکھیں اخلاقیات کتنی زیادہ اہل بیت کی خاندان میں نمایاں نظر آتی ہے، کہ جب ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد، مسلم ابن عقیل ہانی کے گھر میں موجود ہیں، اور ایک دفعہ عبید اللہ ابن زیاد کو جب بلایا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل چھپ گئے، گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے، اس وقت میں کوئی مشورہ دیتا ہے مسلم ابن عقیل کو کہ مسلم بہترین موقع ہے اگر ابھی عبید اللہ ابن زیاد کو تم نے اس گھر میں قتل کر دیا، سارا ماجرا ختم ہو جائے، معاملہ تمام، کوفہ تمہارے ہاتھ۔ لیکن مسلم ابن عقیل کی اخلاقیات دیکھیے، دھوکے اور فریب سے دور، کہا کہ نہیں، اہل بیت کی شان کے خلاف ہے کہ یہ غدر ہم کریں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے کہ مہمان بلا کر مہمان کا سر قلم کر دیا ہے۔ عزیز دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی اقدار اور ان کی اخلاقیات، یہاں کوئی بھی کہہ سکتا تھا، کوئی بھی، آپ آج رائج سیاست دیکھ لیجئے، طالبان نے افغانستان میں استاد شہید مزاری کو مذاکرات کے لیے بلایا، پوری ٹیم کو، یہ پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے، اور آپ دیکھیں مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں، چاروں طرف سے استاد مزاری کو اور ان کے ساتھیوں کو گھیرا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزوں آپ دیکھیں، یہ ہے فرق آل محمد کے ماننے والے اور آل محمد کے دشمنوں میں، یہ بنیادی فرق ہے اخلاقیات کا۔ مسلم ابن عقیل، عزیزوں آپ دیکھیں کہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کتنے افراد تھے، 30 افراد تھے ٹوٹل، اگر چاہتے تو ماجرا تمام کر سکتے تھے مسلم ابن عقیل، لیکن نہیں، ہم یہاں آئے ہیں، ہم کوفہ آئے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں تاکہ اقدار الہی کو زندہ کریں، اخلاقیات کو زندہ کریں، ہم آئے ہیں تاکہ پیغام خدا کو زندہ کرے، ہم یہاں پر لوگوں کو ضد اخلاق بنانے کے لیے نہیں آئے، ضد اقدار الہی بنانے کے لیے نہیں آئے، یہاں لوگوں کو سیاست بازیاں کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے. حکومت ایک امانت الہی ہے، اگر اصولوں کے مطابق ہو، اگر ہمیں جو سیاست خدا بند عالم نے سکھائی ہے اس کے مطابق یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم حکومت کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، اس معاشرے کو کمال عطا کریں گے. لیکن اگر حکومت دھوکا، فریب، جھوٹ اور جنایت کے ذریعے سے حاصل ہو تو ایسی حکومت کو ہم اپنی جوتی سے ٹھوکر مارتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیاست زانی کرنا. لہذا آپ دیکھیں کہ بہت سے واقعات اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں. بہرحال اذان گرامی، ایک اور جو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا باعث بنا، ایک سبب اور، اذان گرامی مد مقابل کا کہ سفرے کی رنگینی، سفرے کی رنگینی، لوگوں کو اٹریکشن کے ذریعے سے اپنے نزدیک کرنا. اہل بیت کیا کرتے تھے؟ اہل بیت بصیرت پیدا کرتے تھے لوگوں کے اندر، شعور پیدا کرتے تھے لوگوں کے اندر، لوگوں کو آگاہی کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے. لیکن مد مقابل ہمیشہ بے وقوف بنا کر، لوگوں کو غافل کر کے، لوگوں کو پیسہ اور درہم و دینار کی چمک دکھا کر لوگوں کو اپنے سے نزدیک کیا کرتے تھے. لہذا زانِ گرامی، یہ تاریخ میں ہمیں بہت سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب میں دو تین مطالب آپ کو بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کروں گا کہ زانِ گرامی، اہل بیت کی نصرت کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے. اس نصرت سے بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. آخر کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ اہلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اہل بیت کو تنہا چھوڑا، کیوں وہ یہ سعادت حاصل نہ کر پائے. عزیزوں، ایک عنصر کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت سے محرومی کا ہے وہ ہے لوگوں کی سستی، کاہلی. سستی اور کاہلی اس بات کا باعث بنی کہ اہل بیت کی نصرت سے محروم رہ جائیں. تاریخ میں ایسے بہت سی مثالیں ملتی ہیں. خود علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ سردیوں میں جنگ کرو تو تم کہتے ہو کہ مولا ابھی تو سردیاں ہیں، جب میں تمہیں گرمیوں میں کہتا ہوں جنگ کرو تو کہتے ہو کہ مولا ابھی تو گرمیاں ہیں. یہ سردی اور گرمی کے بہانے، یہ تمہاری سستی اور کاہلی اور بزدلی ہے کہ جو تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دے. خود حسین ابن علی جب زانی گرامی کوفہ کے رستے میں ہیں، کربلا کے راستے میں ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے جس کا نام ہے ترماہ. امام اسے ایک دفعہ کوفے کے حالات پوچھتے ہیں، کہتا ہے کہ مولا سیوفہم علیکم وقلوبہم معاکم، کہ مولا ان کی تلواریں آپ کے خلاف لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. کہا اچھا، میرا ساتھ دو گے؟ کہا مولا ابھی تو میں جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کا غذا لے کر، کاروبار کر کے گھر جانا ہے، مجھے بہت سارے کام ہیں. کہا کہ دیکھو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میری نصرت کرو. کہا مولا مجھے پھر اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اور سامان چھوڑ کر واپس آ جاؤں. اب عزیزو دیکھیں کہ شخص جاتا ہے، اب بہرحال جس تیزی سے بھی جا رہا ہو، پہنچا کئی دنوں کے بعد. جب واپس اسی جگہ پر آیا کہ جہاں پر حسین ابن علی سے ملاقات ہوئی تھی، عزیزو جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے کہ حسین ابن علی کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. اللہ، سر نو کے نیزہ پر بلند. اب یہ ترماہ وہ انسان ہے کہ جب مدینے سے حسین ابن علی چل رہے تھے, ترما آگاہ تھا اس بات سے, 6 ماہ کا فاصلہ ہے, تمام عالم اسلام جانتا تھا کہ حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑ دیا, مکے پہنچے اور مکے سے کوفہ کا رخ اختیار کیا ہے. ترما اس بات کو جانتا تھا. اب ایک مومن کو کیا چاہیے کہ جب اس کا مولا, جب اس کا آقا, جب اس کا امام اور اس کا ولی جب اتنے اہم مشن کے لیے جا رہا ہے تو اسے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے, اسے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس قافلے سے پیچھے رہ جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے امام کی نصرت سے محروم ہو جاؤں. لیکن عزیزوں, اس شخص نے اپنا کاروباری زندگی جاری رکھی, یہاں تک کہ بہرحال وہ وقت آیا کہ حسین کی نصرت سے محروم رہ گئے. عزیزوں, یہ وہ شخص ہے کہ جب امام سے ملاقات ہوئی اس کی تو کیا مولا کو مشورے بھی دیتا ہے کہ مولا آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیے, آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ فلاں جگہ چلے جائیے, یمن کے فلاں علاقے میں چلے جائیں, یمن کے اگر فلاں علاقے میں چلے جائیں گے میرے بڑے جنگجو موجود ہیں, 20,000 جنگجو میں آپ کے حوالے کروں, اللہ 20,000 جنگجو میں آپ کے حوالے کروں. اب آپ سوچیں کہ مولا نے اپنے دل میں کیا سوچا ہوگا کہ وہ 20,000 جنگجو بھی تمہاری طرح ہی ہوں گے, جنہیں اپنی بیوی بچوں سے زیادہ عزیز ہیں اور دین خدا کی نصرت عزیز نہیں ہے. سستی ہے جانے کے رنگ, کاہلی, اپنے امام کی آواز کو یا نہ سننا یا لبیک کہنے کے لیے آمادہ نہ ہونا, اپنی کاروباری زندگی میں مجبور. عزیزوں, یہ نصرت سے محرومی کا ایک سبب ہے. اور جانے کے رنگ ایک اور سبب, بزدلی. بزدل انسان اہل بیت علیہ السلام کا ناصر نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے گا جانے, بزدل انسان کبھی ناصر نہیں ہو سکتا. اہل بیت کا راستہ پر خطر راستہ, اہل بیت کا راستہ شہادتوں کا راستہ, اہل بیت کا راستہ اسیری کا راستہ, اہل بیت کا راستہ تکلیفوں اور دردوں کا راستہ, اہل بیت کے راستے پر چلنے کے لیے شجاعت ضروری ہے جانے. عباس ابن علی کے مصائب پر رونے والا اگر بزدل ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں رو کیوں رہا ہوں. اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل پر واہواہ کرنے والا انسان بزدل ہو, اس کے دل میں موت کا خوف ہو, اس کے اندر شہادت کا جذبہ نہ ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں واہواہ کیوں کر رہا ہوں. علی کے فضائل انسان کے اندر شجاعت پیدا کرتے ہیں. عباس ابن علی کے مصائب پر گریہ کرنا انسان کے اندر شجاعت پیدا کرتا ہے. اور عزیزوں, تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں, اور انہی میں سے ایک شخص تھا کہ جب مولا نے راستے میں جب جا رہے تھے کوفے کی طرف, اس سے ملے اور مل کر اس کو دعوت دی کہ آؤ میرا ساتھ دو, تو وہاں پر اس نے کہا کہ مولا میرے پاس ابھی بہت سارے مسائل ہیں, کاروبار زندگی ہے, یہ ہے اور وہ ہے, مولا میں نہیں جا سکتا. غرض یہ کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا, بزدلی, بزدل انسان. مولا سے کہا کہ مولا میرے پاس ایک شمشیر ہے, ایک تلوار ہے جو میں نے اتنے اتنے دینار دے کر خریدی ہے, بڑی تیز اور بڑی زبردست قسم کی تلوار ہے, وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اور ایک گھوڑا ہے, اصلی عربی نسل کا گھوڑا, کہ اگر وہ میدان جنگ میں وارد ہو تو کوئی اس سے تیز دوڑ نہیں سکتا. مولا یہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں تقدیم کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں. مولا نے کہا کہ مجھے نہ تیری تلوار کی ضرورت نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت, میں تو خود اس نصرت کو طلب کر کے تیری نصرت کرنا چاہتا تھا. حل من ناصر ینصرنا کی صدا اصل میں حسین کی نصرت نہیں بلکہ خود انسان کی نصرت ہے, انسانی معاشروں کی نصرت ہے جو حسین کی آواز پر لبیک کہے گا. عزیزوں, خود اپنا اپنی نصرت کر رہا ہو، وہ معاشرہ خود اپنی نصرت کر رہا ہو. اور عزیزوں، ایک دنیا کی محبت، جس انسان کے اندر دنیا کی محبت ہو وہ اہل بیت کا ناصر نہیں ہو سکتا. لہذا تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے اٹھا کے کہ جو لوگ دنیا سے محبت رکھتے تھے وہ لوگ ناصرین اہل بیت میں شمار نہیں ہوئے، ہمیشہ دو دلی کا شکار رہے. اہل بیت سے بھی اس وقت نزدیک ہوئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت کو کچھ ملنے والا ہے، کوئی حکومت ملنے والی، کوئی اقتدار ملنے والا ہے، ان سے کچھ ملے گا نزدیک ہو گئے. لیکن جب دیکھا کہ نہیں، خطرہ ہے، دنیا روٹھ جائے گی، دنیا دور ہو جائے گی، دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، اہل بیت سے دور ہو. عمر سعد کی مثال لے لیجیے، عمر سعد بہرحال اہل بیت کی قدر و قیمت کو پہچانتا تھا، جانتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک شب کی مہلت مانگی تھی، فوراً سے قبول نہیں کیا ابن زیاد کی اس پیشکش کو، ایک رات کی مہلت مانگی. اور اذان گرامی، ٹہلتا رہا پوری رات، ٹہلتا رہا جنت و جہنم کے درمیان، اور صبح بالآخر اس دنیا نے اس کے وجود کے اوپر غلبہ کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ رے کی حکومت کو قبول کر لوں اور جنت و جہنم تو دیکھی جائے گی، ادھار ہے، پہلے نقد تو میں لے لوں، ادھار چیز کو چھوڑ دیتا ہوں. تو ذہن گرہ بھی اور بہت سی اسباب ہیں. بہرحال میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. ایام فاطمیہ اور جناب سیدہ فخر کائنات، فخر محمد، فخر اہل بیت. اور عزیزوں، روایت میں ہے کہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میری دادی حضرت زہرا کی ذات میں میرے لیے اسوہ حسنہ. اللہ اکبر. عزیزوں، امام معصوم، وہ وجود اقدس کہ جس کے وسیلے سے خداوند عالم اس کائنات کا چرخ چلا رہا ہے، اللہ اکبر، وہ ہستی کہ جس کے وسیلے سے اذان گرامی اس کائنات میں رنگ ہے، اور یہ زمین اور زمان و مکان باقی ہے اس کے وجود سے، زمانے کے امام کے وجود سے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری دادی زہرا کی ذات میں میرے لیے اسوہ حسنہ. آپ خود تصور کر لیجئے کہ جناب اس سیدہ کا مقام کیا ہے. لیکن عزیزوں، اسی مقام کو تو لوگوں نے نہیں پہچانا، اور یہ مقام بھی سیدہ کو ایسے نہیں ملا. یہ سیدہ کے مصائب بتا رہے ہیں کہ سیدہ کتنی عظیم خاتون ہیں. آج امام زمانہ علیہ السلام سوگوار ہے، یقیناً آج وہ ہم سے پرسہ لے رہے ہوں اپنی دادی زہرا کا. عجب نہیں کہ اسی مجلس میں، اسی محفل میں امام زمانہ حاضر ہوں کہ آج ان کی دادی کا تذکرہ ہونا ہے. بس عزیزوں، سیدہ کا آخری وقت ہے. سیدہ نے وصیتیں کرنا شروع کی، کہا رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، دیکھو فلاں 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 افراد کو جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، دیکھو لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے، دیکھو ابو ذر، مرداد، سلمان، حذیفہ کے علاوہ اور میرے بچوں کے علاوہ کوئی میرے جنازے میں نہ ہو مردوں میں سے، اللہ اکبر، یہ وصیتیں ہو رہی ہیں. اور رونے والوں سنو، ایک اور وصیت کی ہے جناب سیدہ نے. اسماء کو بلایا، فضہ کو بلایا، فضہ، اسماء، دیکھو ابھی میرے حسنین آنے والے ہیں، میرے بچے آنے والے ہیں، دیکھو جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، لیکن دیکھو جب میرے بچے آئیں تو ان کو یہ نہ بتلانا کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، پہلے ان کو کھانا کھلا دینا اور اس کے بعد ان کو بتلانا کہ اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی. بس عزیزوں، ایک دفعہ جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، ادھر حسنین گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عجیب عالم ہے، گھر میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، گھر میں ایک اداسی سی موجود ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ حسنین نے اما فضہ سے پوچھا، اما فضہ، ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ فضہ نے کہا کہ بیٹھو، ارے بچوں، تم کھانا تو کھا لو. کہا اما فضہ، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اما کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اللہ اکبر. بس جیسے ہی فضہ نے یہ سنا، خاموش ہو گئی، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ضبط کیا، پھر ایک دفعہ آواز بلند ہوئی، اما زہرا کہاں ہیں؟ بس اب فضہ سے برداشت نہ ہوا، کہا حسنین، اب وہ تمہاری ماں کہاں رہی کہ جو تمہیں لقمے بنا بنا کر کھانا کھلایا کرتی تھی، جو تمہارے ناز اٹھایا کرتی تھی؟ بس عزیزوں، زہرا کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، رونے والے رونے لگے اور گریے کی آوازیں مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. ارے مدینے کی گلیوں میں جب یہ آوازیں پہنچی، ایک دفعہ کوفے کے مرد و زن جناب سیدہ کے گھر کے کنارے کھڑے ہو گئے، ہزاروں لوگوں کا اجتماع جمع ہو گیا. جناب ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ مرد بھی حاضر ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، ارے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. عجب نہیں کہ ثانیہ زہرا کو عصر عاشور کا منظر یاد آ گیا ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا ہوگا. ہاں لوگ آئیں گے، ہزاروں لوگ آئیں گے، لیکن کوئی جنازہ دفن کرنے نہیں آئے گا. ارے کوئی بھالے لے کر آئے گا، کوئی نیزہ لے کر آئے گا، کوئی آگ لے کر آئے گا، اور کوئی حسین کا لاشے کو لوٹ رہا ہو. جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس عزیزوں، جب لوگ جمع ہوئے، علی ایک دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، او لوگوں واپس چلے جاؤ، ابھی تو تجہیز و تکفین کر لی ہے، جب جنازہ آمادہ ہو جائے گا تو ہم تمہیں خبر کر دیں گے، اس وقت آ جانا اور نماز جنازہ پڑھ لینا. لوگ واپس چلے گئے، رات تاریک ہونے لگی، اب سیدہ کا جنازہ آمادہ ہوا. علی جنازے کو حجرے میں لے کر آتے ہیں، ایک دفعہ صدا بلند کرتے ہیں، زینب، ام کلثوم، حسن و حسین، آؤ اپنی مادر کا، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اس کے بعد اپنی ماں کا دیدار نہ کر سکو گے. بچے دوڑے دوڑے آئے، سب بچے ماں کے گرد جمع ہو گئے، لیکن حسین کہیں نظر نہیں آ رہے. علی نے پوچھا، حسین کہاں ہے؟ کمرے کے باہر سے حسین کی آواز بلند ہوئی، بابا، جب تک ماں مجھے نہیں بلائے گی میں
اپنے ماں کے پاس نہیں آؤں گا. ارے ابھی حسین کے جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ زہرا کے بندے کفن کھلے, ارے بازو باہر آئے, آ حسین آ میری گود حاضر ہے. بس عزیز و حسین دوڑے دوڑے آئے اپنی ماں سے گلے لگ گئے. بس عزیز و جنازہ آمادہ ہوا, رات کی تاریکی میں جنازے کو لے کر کچھ لوگ ہیں جو جنازے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. علی جنازے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. علی نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے کوئی بچی چلی آ رہی ہے. علی کو محسوس ہو رہا ہے کوئی معصومہ ہے کہ جو جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اب جو علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ارے وہ کوئی اور نہ تھی, علی کی لاڈلی زینب تھی. علی آگے بڑھ کر زینب کو گود میں لیتی ہے. ارے بیٹی رات کی تاریکی سہی لیکن بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے. ارے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا عصر عاشور جب زینب کے سر پر چادر نہ ہوگی اور وہ پکارتی ہوگی بابا بابا ہائے میری چادر, اس وقت علی آپ کا کیا حال ہو.
لعنت اللہ علی قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبین ینقلبون. بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. بار اللہ تجھے ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ, دشمنان حضرت زہرا کو نابود فرما, دشمنان امام مہدی کو نابود فرما. بار اللہ ان کی شیعوں کے دشمنوں کو نابود فرما. بار اللہ پارا چنار کے مومنین کی نصرت فرما, گلگت و بلتستان و کوئٹہ کے مومنین کی نصرت فرما. بار اللہ بحرین میں جو ہمارے شیعہ غاصب حکومت کے خلاف اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, بار الہ ہمارے ان شیعوں کو نصرت نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما, حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما. بار الہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. بار الہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک فرما, ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہ ہمارے جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما. بار الہ ہم سب کو محمد والے محمد کی معرفت نصیب فرما, ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ جعفریہ کالونی کے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کی کالونی ہے, بار الہ یہاں پہ رہنے والے جو مومنین ہیں مومنات ہیں ان کے بچے ہیں, بار الہ ان کی حفاظت فرما, اس بستی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اہل بیت کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. بار الہ ان کے نائب برحق حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنائی کی حفاظت فرما. بار الہ حضرت حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, تمام مراجع کرام اور فقہ کرام کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور ان کے دشمنوں کے نابودی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات.